الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. مختصر سی گفتگو ہے، پھر انشاءاللہ اگر آپ کے تھوڑے بہت کچھ سوال ہوں گے تو اس کے لیے بھی خدمت میں رہیں گے، آپ کی خدمت میں. قرآن مجید کی آیت جو ہے سورہ آل عمران کی آیت ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے، ولتکم منکم امتن یدعون الی الخیر، ایک ایسی امت، ایک ایسا گروہ ہو کہ جو یدعون الی الخیر، لوگوں کو خیر کی طرف بلا رہا ہو، خیر کی طرف دعوت دے رہا ہو. ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور وہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کر رہا ہو. واولئک هم المفلحون، اور یہی وہ گروہ ہے کہ جو کامیاب ہونے والا ہے. یعنی یہ قرآن کا ایک مطالبہ ہے ہر دور کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر جگہ کے لیے کہ ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے. ولتکن کے معنی ہے کہ چاہیے ہے کہ ایسا ہو، وہ ایک مطالبہ، مطالبہ شدید مطالبہ، قرآن کا شدید مطالبہ، ایک اللہ کی طرف سے یہ شدید مطالبہ ہے کہ ایک ایسے گروہ کی ضرورت ہے کہ جو یہ کام کر رہا ہو. یعنی اصلی کام اس کا یہ ہے کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلانا، خیر کی طرف دعوت دینا. کہ وہ خیر کی طرف دعوت دینے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ وہ یعمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ امر بالمعروف کر رہا ہو اور نہی عن المنکر کر رہا ہو. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اللهم صل علی محمد وعلى محمد جو ایک وصیت ہے ضرب لگنے کے بعد، ابن ملجم کی ضربت لگنے کے بعد، اس میں بھی امام نے آخر میں تقریباً بہت ہی اہم وصیت بھی ہے، حتماً آپ لوگوں کی نگاہ سے وہ گزرتی رہی ہوگی اور بار بار گزرنا چاہیے وصیت، جس میں امام نے کم لفظوں میں، مختصر میں بہت زیادہ اہم مسائل کی وصیت کی ہے. میرے خیال سے کل ایک صفحہ تقریباً ہوتی ہے وصیت، ایک پیج کی طرف میں وصیت ہوتی ہے، لیکن اس میں امام نے بہت ہی اہم مسائل کی طرف وصیت کی ہے، جہاں پہ امام نے شروع میں کئی وصیتیں کرنے کے بعد، اور انداز بھی بہت ہی جو ہے، یہاں پر میں جلدی ایک چند جملے سے پڑھ کے چل جاؤں، لیکن وہ جملہ اصل میں آخر کا جملہ ہے جو ہمیں آپ کے سامنے پڑھنا. یہ وصیت جو ہے امام کی 47 نمبر جو دوسرا چیپٹر ہے جس میں امام کے خطوط اور وصیتیں ہیں، اس میں 47 نمبر کا ہے. اردو میں شاید ایک ادھر ادھر بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ عربی اور فارسی میں جو عام طور سے نجر بلاغہ موجود ہے اس میں 47 نمبر نہیں، آخری نہیں، آخری تو حکم ہے، تھرڈ چیپٹر، سیکنڈ چیپٹر جو ہے جس میں امام کے خطوط اور جس میں امام نے خطوط اور وصیتیں جس میں موجود ہیں اس میں، جی اس میں امام فرماتے ہیں کہ اوصیکما بتقوی اللہ، وصیت کرتا ہوں میں تقوی پروردگار کی، پاکیزگی کی. واللہ تبغی الدنیا وان بغتکما، اور یہ کہ اگر دنیا تم کو طلب بھی کرے تو تم دنیا کے طالب نہیں بننا، دنیا تمہارا پیچھا بھی کرے تو تم دنیا کے پیچھے نہیں جانا. پہلے جو دو دن جملے ہیں اس میں امام نے اسی کما کہا ہے. اسی کما یعنی تم دونوں کو یہ وصیت کرتا ہوں, یعنی صاحب ظاہراً سامنے امام حسن و امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں, کہ شروع میں جملہ بھی لکھا ہوا ہے کہ من وصیت اللہ علیہ السلام للحسن والحسین لما ضربہ ابن ملجم لعنہ اللہ, جب ابن ملجم نے ضرب لگائی ہے اور اس آخری اوقات میں امام جو ہے یہ وصیت کر رہے ہیں اور اسے فرماتے ہیں کہ اللہ تبغی الدنیا و ان بغتکما, دنیا تمہیں طلب کرے گی, دنیا تمہیں طلب کرے لیکن تم دنیا کے طالب نہیں بننا. یہاں سو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے دنیا میں کوشش نہیں کرے یا دنیا میں اپنا عزت سے زندگی نہ گزارے یا اپنے عزت سے رزق کو نہ حاصل کرے. دنیا یعنی پست مقصد کے لیے دنیا کے پیچھے بھاگنا, یہ درحقیقت دنیا ہے. دنیا بنا ہے دنا سے, دنا دنی پست چیز کو کہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں نا ادنا انسان ہے دنی انسان ہے, یعنی جو چیز پست ہو. رزق کمانا یا کوشش کرنا یا محنت کرنا یہ پست نہیں ہے, بلکہ یہ جہاد ہے اسلام کی نگاہ میں. اگر عزت کے لیے, اگر اپنے گھر کو عزت کی زندگی دینے کے لیے, ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اگر انسان کوشش کر رہا ہے تو یہ کوشش یہ دنی نہیں ہے, یہ پست نہیں ہے, بس یہ دنیا بھی نہیں ہے, بلکہ اس کے برعکس اسلام کہتا ہے یہ جہاد ہے. بس دنیا کیا ہوئی, دنیا یعنی کہ یہی جو انسان کام کر رہا ہے لیکن پست مقصد کے لیے, نگاہ اس کی پست ہو. ممکن ہے کہ وہ اگر درس دے رہا ہو لیکن مقصد اس کا پست ہو, یہ بھی دنیا ہو جائے. ممکن ہے اگر قرآن کا درس دے رہا ہو لیکن نگاہ اس کی کیا ہو, پست ہو, چند پیسے ہوں. ممکن ہے اگر ممبر پہ آ رہا ہو لیکن نگاہ اس کی کیا ہو, پست ہو, یہ چیز دنیا ہو جائے گی. دنیا کی تعریف یہ نہیں کہ پیسہ کما رہا ہے تو دنیا ہے اور کوئی مقدس کام کر رہا ہے تو یہ آخرت, نہیں, یہ معیار نہیں ہے. بلکہ معیار یہ کہ انسان کس نیت سے, کس ارادے سے, کس عمل کو انجام دے رہا ہے. لہذا اگر انسان یہی اپنی ضرورتوں کے لیے کوشش کر رہا ہے لیکن اس کی نیت اچھی ہے, اس کا ارادہ بلند ہے, پستی میں الجھا ہوا نہیں ہے, اللہ کو بھول کے نہیں کر رہا ہے, دین کو بھول کے نہیں کر رہا ہے, تو یہ جو ہے دنیا نہیں ہے, کیونکہ پست نہیں ہے. لیکن انسان بہت ہی مقدس کام کر رہا ہو لیکن نگاہ میں اس کی جو پستیاں ہوں, نگاہ میں اس کے جو بہت حقیر چیزیں ہیں, تو یہ چیز کیا ہو جائے گی, دنیا ہو جائے گی. یہ مختصر طور پہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں تاکہ یہ بھی اتنا واضح نہیں رہتا عام طور سے کہ دنیا کیا ہے. اور وہ کبھی کبھی دین دنیا کا ٹکراؤ جس طریقے سے ہوتا ہے, یہ ٹکراؤ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سرزمین پر, یہ زمین اللہ کی مخلوق ہے اور اس زمین پہ آ کر انسان کوشش کرے, کوشش کرنا بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہے, یہ کام کرنا کہیں سے بھی دنیا نہیں ہوتی. لیکن ہاں, انسان کوئی بھی کام کر رہا ہو لیکن نگاہ اس کی پست ہو اور پستی کی طرف جا رہا ہو اور اپنے جو الہی مقاصد ہیں اس سے ہٹ کر کر رہا ہو, تو یہ چیز دنیا ہو جاتی, پست ہو جاتی. اور ایسا طالب انسان جو ہوتا ہے وہ چاہے کتنا ہی اپنے آپ کو مقدس ہی کیوں نہ سمجھ رہا ہو لیکن وہ دنیا کا طلب کرنے والا ہے. تمام فرمایا کہ اگر تمہیں طلب کرے تب بھی تم اس کو طلب نہ کرنا. ولا تاسف علی شیء منہا ضویٰ عنکما, اور کوئی چیز اگر تم سے کھو جائے اس دنیا میں تو اس پہ افسوس نہیں کرنا. تاسف اتنا زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ اس دنیا میں جو بھی چیز ہے وہ کھونے ہی کے لیے, جو کچھ بھی انسان کو دیا گیا ہے وہ کھونے کے لیے. کوئی بھی چیز ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے, سب کچھ ختم ہونے کے لیے. باقی رہنے والی چیز فقط ایک ہے اور وہ انسان کا عمل ہے, اور وہ عمل کہ جو اللہ کے لیے انجام دیا گیا ہو. وَقُولَ بِالْحَقِّ وَعْمَلَ لِلْعَجْرِ, اور ہمیشہ حق کہنا, وَعْمَلَ لِلْعَجْرِ, عمل جو انجام دینا وہ اس کا بھی اجر الہی اجر کے لیے, یعنی مقصد وہاں بھی بلند ہونا چاہیے. وَلِلظَّالِمِ وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا, اور ہمیشہ ظالم کے دشمن بن کے رہنا اور مظلوم کے ہمیشہ مددگار بن کے رہنا, یہ اہم وصیتوں میں سے ہے. یعنی اس طریقے سے زندگی گزرے کہ تمہاری زندگی سے ہمیشہ یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ تم ظالم کے لیے دشمن ہو, ظالم تمہیں اپنا دشمن سمجھ رہا ہو, اور مظلوم ہمیشہ تمہیں اپنا مددگار سمجھ رہا ہو. یہ بہت ہی اہم جملے ہیں, ہم اس کی شرح میں یا وضاحت میں بھی جانا مناسب نہیں سمجھتے, وقت بھی نہیں ہے اتنا. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ مخیر تبرک کے طور پر ایک مرتبہ ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے اس کا ان چند جملوں کی امام کی نصیحت کی تکرار ہو جائے. اس کے بعد پھر امام فرماتے ہیں کہ اسی کو ماں بجنی اولدیب اہلی. اب یہ وصیت جو یہاں پہ امام کر رہے ہیں اس میں ہم سب کو شریک کر لیا ہے. فرماتے ہیں تم دونوں کو وصیت کرتے ہیں اور اپنے تمام بیٹوں کو وصیت کرتے ہیں, وہ اہلی اور اپنے پورے خاندان کو وصیت کرتے ہیں, وہ من بلغ ہو کتابی اور ہر اس شخص کو وصیت کرتے ہیں جس تک میری یہ وصیت پہنچے. کوئی امام ہم کو بھی وصیت کر رہے ہیں, کیونکہ آج وصیت اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو امام ہم کو وصیت کر رہے ہیں. امام نے ایسا جملہ ہی استعمال کیا کہ جس تک بھی یہ وصیت پہنچے ان سب کو ہم وصیت کر رہے ہیں. کہ وہ جملہ جو آپ کا سنا ہوا ہے کہ فرمایا بتقوی اللہ پھر پروردگار کا تقوی و نظم امرکم اور اپنے امور میں ڈسپلن, نظم انضباط اور ڈسپلن پیدا کرنا, وصلاح ذات بینکم اور آپس میں صلح و مصالحت سے کام لینا, صلاح پیدا کرنا, یہ اہم ترین وصیتوں میں سے ہے. پھر فرماتے ہیں فإنی سمعت جدکما صلی اللہ علیہ وآلہ یقول صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام, کہ میں نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے کہ رسول اللہ فرما رہے تھے کہ لوگوں کے درمیان میں صلح و مصالحت ایجاد کرنا یہ ایک سال کی نماز اور ایک سال کے روزے سے افضل ہے. اگر لوگوں میں کوئی, چونکہ انسان ہے بہرحال, انسان میں اختلافات ہوتے ہیں, انسان میں مسائل پیدا ہوتے ہیں, انسان کے نظریات ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں, لیکن یہ ٹکرانے والی حالت میں آ کر صلح پیدا کر دینا اور لوگوں کو ایک دوسرے سے قریب کر دینا اور دلوں کو دلوں سے نزدیک کرنا, یہ ایک سال کی عبادت سے, یعنی ایک سال عامت الصلاۃ والصیام, ایک سال روزہ رکھنا اور ایک سال نماز پڑھنے سے بہتر. پھر اس کے بعد امام کا وہ خاص انداز سے یہ وصیت فرمایا اللہ اللہ فی الایتام فلا تغبوا افواہم ولا یضیعوا بحضرتکم, اللہ اللہ ہم تمہیں یاد دلاتے ہیں, اللہ کی خبردار کرتے ہیں, آگاہ کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے بھوکے رہ جائیں. واللہ واللہ فی اللہ اللہ فی جیرانکم پڑوسیوں کی یاد دلاتے ہیں کہ فإنہم وصیۃ نبیکم ما زال یوصیبہم حتی ظننا انہ سیورثہم, پڑوسیوں کے لیے رسول اللہ نے اتنی وصیت کی تھی, کہ ہم یہ یقین کرنے لگے تھے کہ پڑوسی وہ ہوگا جس کو میراث ملے گی اس حد تک. یعنی امام فرماتے ہیں اپنی آخری وصیت میں کی پڑوسیوں کے بارے میں, ابھی مغربی کلچر اور ویسٹرن کلچر کے نتیجے میں اور اپارٹمنٹ اور جو فلیٹ سسٹم میں پڑوسیوں کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی, یعنی انسان سال سال تک ساتھ میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے, دروازہ سامنے بالکل ہوتا ہے, پہلے پڑوسی کے دروازے جو ہے تھوڑا دور ہوتے تھے, گھر ہوتا تھا, پھر بعد میں دوسرا دروازہ ہوتا تھا, 10 میٹر 20 میٹر 50 میٹر کا فاصلہ ہوتا تھا دو پڑوسیوں کے دروازے میں, لیکن ابھی ممکن ہے صرف 2 میٹر کا فاصلہ ہو اپنے دروازے کے بالکل سامنے اور کئی سال گزر جائے انسان کو یہ پتہ ہی نہیں ہو کہ یہ سامنے جو رہنے والا ہے وہ کون ہے, اس کا نام کیا ہے, اس کی مشکلات کیا ہیں, اس کی زندگی کیا ہے. یہ ویسٹرن کلچر کا نتیجہ ہے, یہ ایک آفت ہے, ایک مصیبت ہے, لیکن ہمیں اتنا زیادہ اور اس کو فخر بھی سمجھا جاتا ہے, یعنی اس کو اس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ ہم بہت ہی سولائزڈ لوگ ہیں, ہم بہت ہی اچھے لوگ ہیں کہ ہم کسی کے بارے میں کچھ خبر نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, کسی کے بارے میں تجسس نہیں کرنا ہے, تجسس کرنا غلط ہے, تجسس اپنے گھر والوں کے بھی بارے میں نہیں کرنا چاہیے, لیکن آگاہ رہنا, خبر رکھنا, مشکلات میں مدد کرنا, یہ اسلامی کلچر کی نشانیوں میں سے, جس کے نتیجے میں محبتیں بڑھتی ہیں, جس کے نتیجے میں بھائی چارگی بڑھتی ہے. اسلام میں جماعت کی اہمیت اتنی زیادہ مسجدوں میں دی گئی ہے تاکہ کم سے کم ایک محلے کے لوگ ایک دوسرے سے آگاہ ہوں, کون آ رہا ہے, کون نہیں آ رہا ہے, کون نماز میں شرکت کر رہا ہے, کون نہیں کر رہا ہے, کون مریض ہے, کون بیمار ہے. رسول اللہ جب دیکھتے تھے کوئی بھی فرد اگر 1-2 دن تک نماز میں نہیں آتا تو تیسرے دن پوچھتے تھے کہ کیوں نہیں آ رہا ہے فلاں آدمی, اور اگر معلوم ہوتا تھا کہ سفر پہ گیا ہوا ہے تو رسول اللہ دعا فرماتے تھے اس کے لیے, اور اگر معلوم ہوتا تھا کہ بیمار ہے, چونکہ دو ہی وجہ ہوتی تھی جو آدمی نماز میں نہ آئے, اس کے علاوہ کوئی تیسری وجہ ہے نہیں, مسجد میں حاضر نہ ہونے کی صرف 2 وجہ ہو سکتی تھی, یا تو مسافر ہو گیا انسان سفر پہ گیا ہوا ہے, یا یہ کہ بیمار ہے. اگر وہ مسافر ہوتا تھا تو رسول اللہ اس کے لیے دعائیں فرماتے تھے, اور اگر وہ بیمار ہوتا تھا تو رسول اللہ خود اس کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے. یعنی اس قدر یہ بہت ہی حسین اور بہت ہی خوبصورت اسلام کا کلچر ہے جو دیا گیا اللہ تعالیٰ رسول امام
ابھی آپ تجسس کا
ہاں
تو اس کی مختصر تعریف کیا ہے؟ ان کے داخلی معاملات میں دخل
ہے نا احسنت، یعنی کسی کے بارے میں یہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کہاں سے لا رہا ہے، یہ ہے تجسس، جاسوسی کرنا ہے، تجسس جاسوسی بنا ہے. کسی کے بارے میں جو انسان اس فکر میں ہوگی کہاں اٹھ رہا ہے، کہاں بیٹھ رہا ہے، کن سے مل رہا ہے، ان سب سے ہمیں اتنا لینے دینے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں جا رہا ہو حسن زن سے کام لیا. تجسس میں ہمیشہ سوء زن پیدا ہوتا ہے، بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ ایک بڑا مرض ہے معاشرے کے لیے، مرض میں تبدیل ہو جاتی ہے. لیکن لوگوں کی خبر گیری کرنا، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، لوگوں کے بارے میں فکر مند رہنا، یہ سب پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے. اور امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اتنا زیادہ وصیت کرتے تھے پڑوسیوں کے بارے میں، حتی ظننا انہ سیورثہم، یہاں تک کہ ہم یہ گمان کرنے لگے تھے کہ یہ گمان کبھی کبھی یقین کے معنی ہوتا ہے، ہمیں یہ یقین ہونے لگا تھا کہ پڑوسی لوگ، جب ایک انسان مرے گا تو اس کے وارثوں کا جب ورثہ تقسیم ہوگا تو میراث جو ہے پڑوسیوں کو بھی میراث ملے گی. اس حد تک جو ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا ہے، یہ امام فرما رہے ہیں کہ ہم یہ سوچنے لگے تھے، یعنی رسول اللہ کی وصیت اس قدر زیادہ تھی پڑوسیوں کے بارے میں کہ ہم یہ سوچنے لگے تھے کہ جب کوئی پڑوسی مرے گا تو پڑوسی کی میراث بھی ملے گی. یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، واقعی بہت ہی اہم. اور اس کے بعد فرمایا واللہ اللہ فی القرآن، اور اللہ کی یاد دلاتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں قرآن کے بارے میں کہ لا یسبقکم بالعمل به غیرکم، ایسا نہ ہو کہ قرآن پر عمل کر کے تمہارا غیر تم سے آگے بڑھ جائے. یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، جیسے آج کی بات ہے، یعنی امام علیہ السلام نے 1400 سال پہلے یہ بات کہی، بلکہ 1400 سے زیادہ ہو گیا سال، لیکن لگتا جیسے آج کی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ قرآن پر عمل کر کے تمہارا غیر وہ تم سے آگے بڑھ جائے. یہ کئی سو سالوں تک ایسا نہیں تھا، یعنی کئی سو سالوں تک مسلمان آگے رہے، چونکہ کوشش کرتے رہے، محنت کرتے رہے، قرآن پہ عمل کرتے رہے. لیکن ابھی کئی سو سالوں سے حالت یہ ہے کہ غیر قرآن والے قرآن ہی کے اصولوں پر عمل کر کے ابھی وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور امام نے اس دور کے لیے فرمایا کہ اللہ اللہ فی القرآن، قرآن کے بارے میں آگاہ رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پر عمل کر کے تمہارا غیر تم سے آگے بڑھ جائے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ واللہ اللہ فی الصلاۃ، نماز کے بارے میں ہم تم کو آگاہ. یہ خاص وقت میں امام نے ضرب لگی ہوئی ہے، زخمی ہے، حالت تبدیل ہو رہی ہے، زہر کا اثر ہو رہا ہے، زخم بڑھا ہوا ہے، خون بہہ رہا ہے، ایسے حالت میں امام یہ وصیت کر رہے ہیں اللہ اللہ فی الصلاۃ، ہم تمہیں اللہ کی یاد دلاتے ہیں نماز کے بارے میں کہ فإنها عمود دینکم، کہ نماز تمہارے دین کا ستون ہے، نماز تمہارے دین کا مستحکم پلر اور ستون ہے. کہ نماز ایک ایسا عمل ہے نماز کی، جس کے ذریعے سے انسان مسلسل دین کا ستون اس لیے ہے کہ نماز مسلسل ہمیشہ انسان کو اللہ سے رابطے میں جوڑے رکھتی ہے. یعنی ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو مسلسل جوڑے رکھتا ہے مسلسل نماز کے ذریعے سے. واللہ اللہ فی بیت ربکم، اور تمہیں اللہ کی یاد دلاتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں اللہ کے گھر کے بارے میں کہ لا تخلوہ ما بقیتم فإنہ ان ترک لم تناظروا، کہ اللہ کا گھر کبھی خالی نہ رہے. اللہ کے گھر، ابھی ہندوستانی پاکستانی کلچر میں انسان جو ہے سوچتا بھی نہیں حج پہ جانا چاہیے، عمرے پہ جانا چاہیے. جب بالکل بوڑھا ہو جاتا ہے، جب مرنے لگتا ہے، جب جو ہے سانس لینا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو اب وہ کسی طریقے سے جو ہے حج کی فکر کرتا ہے. پھر نہیں معلوم کیسا حج جا کے کرتا ہے، وہ بہتر جانتے ہیں کہ اس حالت میں انسان جب نہ حواس صحیح ہو، نہ ذہن صحیح ہو، نہ جسم صحیح ہو، وہ حج بھی کون سا حج ہوتا ہے. خود حج کرنا بھی بہت مشکل انسان کے لیے، ایک آدمی حج کرنے کے لیے جائے چار لوگوں کو اور پریشان کرے حج کرانے کے لیے اپنے، ایسے وقت میں انسان حج کی فکر کرتا ہے. حج بہت ہی اہم عمل ہے، اور خاص کر ہمارے درمیان میں، یعنی شیعوں کے درمیان میں اور بھی زیادہ حج پر وہ اہمیت نہیں دی جا رہی جو دینے کی ضرورت ہے. کبھی کبھی بہت ہی عجیب و غریب جملے نادانی کی بنیاد پر سننے میں ملتے ہیں. واقعی حج ایک عمل ہے، انسان جیسے ہی مستطیع ہو. ایسا بھی نہیں کہ انسان مستطیع ہو گئے, مستطیع تو ہو گئے لیکن انشاءاللہ کبھی کریں گے, نہ جیسے ہی اس کے اندر استطاعت آئے فوراً جو ہے الحج واجب ہو جاتا ہے. اب استطاعت کے لیے استطاعت پیدا کرنا یہ تو واجب نہیں ہے, لیکن انسان کوشش بھی کرے اتنا کہ استطاعت جلدی پیدا ہو. کہہ لیے اتنا سست ہو, کہہ لیے اتنا انسان بیکار ہو, کہہ لیے اتنا انسان جو ہے اپنے آپ کو سستی سے کام کرے کہ وہ پوری زندگی گزر جائے, اس کے اندر استطاعت ہی پیدا نہ ہونا. استطاعت جلدی پیدا کرے, جلدی واجب حج کرے اپنے اوپر, جلدی جائے پروردگار کی بارگاہ میں, جلدی حج کر کے آئے تاکہ اس کا اثر انسان کی زندگی پہ, اس نے ایک بہت بڑی نعمت ملنے والی ہے انسان کو, اور کوئی یہ نعمت ابھی نہیں ہم لیں گے, بعد میں لیں گے, ہے نا. وہ بہت بڑی نعمت مثلا انسان سے, یہ مادی مثالیں جلدی انسان کو سمجھ میں آتی ہیں. مثلا کسی سے کہا جائے کہ آپ کو بہت ہی اچھے بنگلے میں آپ کو رکھا, آپ کے لیے ایک بنگلہ بہت اچھا سا تیار ہے. ابھی جھپڑ پٹی میں جھگی میں انسان زندگی گزار رہے, کہا بہت اچھا بنگلہ, کہنا ابھی نہیں چاہیے, جب مرنے لگیں گے تب جا کے اس میں رہیں گے. ایسا نہیں ہوتا کبھی نا, انسان نہیں کہتا, جلدی جانا چاہتا ہے. یعنی حج ایک بہت ہی عظیم عمل ہے جو انسان کی روح کو آ کر محفوظ کر دیتی ہے, انسان کی روح کے لیے بہت ہی اچھا ماحول پیدا کر دیتی ہے. اب یہ جو انسان کی زندگی میں اتنا بڑی تبدیلی پیدا کر سکتا ہے, کر سکتے ہیں, یا حج کے ذریعے سے پیدا ہو سکتی تبدیلی, انسان کہ نہیں ابھی ہمیں یہ تبدیلی نہیں چاہیے, ہم بعد میں جا کے کریں, آخر میں کریں گے. اور ایسے وقت میں کریں گے جب کوئی تبدیلی کا کوئی پھر چانس بھی نہیں رہ جاتا, کیونکہ ایک عمر گزر جاتی ہے. بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ جب کوئی انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے, 40 سال کا کوئی ہو جاتا ہے اور اس کے اچھے اعمال برے اعمال سے کم ہوتے ہیں, یعنی برے اعمال اس کے غالب ہوتے ہیں اچھے اعمال پر, تو شیطان آ کر اس کی پیشانی کا بوسہ لیتا ہے, اور بوسہ لے کے کہتا ہے کہ انہو لا یفلح ابدا, یہ انسان اب بالکل کامیاب ہونے والا نہیں, کبھی کامیاب نہیں ہوگا. روایت کی ہے کہ 40 سال گزر جانے کے بعد اگر برائیاں غالب رہی انسان کے اوپر اچھائیوں پر, تو شیطان آ کر اس کی پیشانی کا بوسہ لے کے کہتا ہے کہ لا یفلح ابدا, یہ اب کبھی کامیاب ہونے والا. ان شیطان اپنے گمان میں کہتا ہے کہ بھی کامیاب, اور ہے بھی عام طور سے کہ 40 سال تک انسان جتنا اپنے آپ کو چاہتا ہے بنا سکتا ہے, اس کے بعد پھر بننے کی صلاحیت انسان کی بہت کم ہو جاتی ہے. واقعی جو اس کی فکر بن چکی ہوتی ہے, اس 40 سال کے بعد اس فکر کا تبدیل ہونا انسان کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو حج وغیرہ 40 سال کے حد دخل پہلے کر لے, تاکہ جو اس کا اثر ہونا ہے انسان کے اوپر جلدی اثر ہو, اس کا اثر دیر تک باقی رہے, اس کا فائدہ دیر تک باقی رہے. اچھے مکان میں انسان اگر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو زیادہ مدت تک گزارے, اور اچھے ماحول میں اگر انسان رہنا چاہتا ہے اپنی روح کے لیے تو زیادہ مدت تک کرے.
معاف کیجیے عبد صاحب, 40 سال کے ہو گئے تو ابو نے جو پروردگار ہم کو توفیق عطا فرمائے,
نہیں دعا تو ہمیشہ کرنا چاہیے, حج کی دعا آپ ہمیشہ کرتے رہتے بھی ہیں. ماہ رمضان آتا ہے, ماہ رمضان کی اکثر دعاؤں میں, چاہے سحر کی دعا ہو, چاہے شب کی دعا ہو, چاہے دوسری دعائیں, اکثر دعاؤں میں یہ دعا کی گئی کہ اللہم ارزق الحج بیتک الحرام, پروردگارہ ہمیں تو رزق دے, لیکن کون سا رزق؟ حج کا رزق. اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامی ہذا وفی کل عام, پروردگارہ اس سال بھی ہمیں حج کا رزق دے اور بعد کے سالوں میں بھی ہمیں حج کا رزق دے. یہ دعا انسان جو ہے مسلسل کرتا, جو حج کر چکا ہے وہ بھی یہ دعا کر سکتا ہے, دعا کرے اور کرنے کے بعد بھی جائے. وہ شیطان اپنے اعتبار سے یہ سوچ رہا, اللہ کے نزدیک پھر بھی, اللہ کے یہاں پھر بھی دروازہ کھلا ہوا ہے, 40 سال کا ہو جائے یا 60 سال کا ہو جائے, 70 سال کا ہو جائے, اللہ کے یہاں پھر بھی دروازہ کھلا ہوا ہے, انسان کے لیے نجات کا راستہ موجود ہے.
سلب توفیق نہیں,
یہ شیطان اپنی طرف سے یہ گمان کرتا ہے, کیونکہ 40 سال کے بعد عام طور سے مشکل ہو جاتا ہے انسان کا تبدیل ہونا, لیکن سلب توفیق کبھی بھی نہیں ہوتی. سلب توفیق اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک وہ خود بھی سلب توفیق نہ کرنا چاہے. نہ رہن دے, اچھا ہے, رک, منع نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, رہنے کوئی یہاں وہ نہیں ہو رہا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. سلب توفیق اللہ کی طرف سے سلب توفیق نہیں ہوتی. ہاں ایک قانون یہ ہے کہ جب انسان جو ہے ہدایت کو مسلسل ٹھکراتا چلا جائے, یعنی اللہ کی طرف سے ہدایت مسلسل آ رہی ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے توفیق مسلسل آ رہی ہوتی ہے, جب انسان مسلسل توفیق کو ٹھکراتا چلا جائے تو وہاں پہ سلب توفیق بھی ہو جاتی ہے. لیکن وہ بھی سلب توفیق اس طرح ہوتی ہے کہ اگر پھر وہ توفیق چاہے تو پھر دوبارہ توفیق مل سکتی ہے. یعنی اللہ کبھی بھی کسی حالت میں سانس اکھڑنے سے پہلے تک کبھی منع نہیں کرتا توفیق سے. ہاں لیکن سانس اکھڑ جانے کے بعد, جان چلی جانے کے بعد, اب اس کے بعد کوئی چانس نہیں ہوتا. البتہ قرآن میں کئی آیتیں موجود ہیں کہ اس کے بعد بھی لوگ کہیں اے کاش کہ مجھے ایک مرتبہ اور پلٹا دیا جاتا, اے کاش کہ مجھے ایک مرتبہ اور جانے کا موقع مل جاتا, لیکن وہ جو ہے وہ وقت اب گزر چکا ہوتا ہے, اب جو ہے کوئی چانس اس کے بعد نہیں رہتا. لہٰذا جب تک انسان زندہ ہے سارے چانس اس کے لیے موجود ہیں, سب کچھ تبدیلیوں کے چانس موجود ہیں. آخری عمر میں بہت بڑی تبدیلی انسان کے اندر ہو سکتی ہے اور بہت بہتر ہو سکتی ہے. البتہ بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو جلدی سے جلدی ایسے ماحول میں لائے کہ جو اللہ کی طرف سے توفیقات ہو اسے زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکے. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں واللہ اللہ فی الجہاد باموالکم وانفسکم والسنتکم, اور اللہ کی ہم تمہیں یاد دلاتے ہیں, آگاہ کرتے ہیں, خبردار جہاد کے بارے میں کہ جہاد جو ہے مال سے بھی جہاد ہو, جان کا بھی جہاد ہو, زبان کا بھی جہاد ہو. ابھی ہمارے ان سرزمینوں پر شاید سب سے زیادہ جو جہاد کی ضرورت ہے وہ زبان کی جائے. زبان کا جہاد بہت ہی کی جو ہمارے شروع میں آیت پڑھی امر بالمعروف کی, زبان کا جہاد, کہ البتہ زبان کے جہاد کے پیچھے مال کا جہاد بھی شامل ہوتا ہے, ضرورت پڑتی ہے, نفس کے جہاد کی بھی ضرورت پڑتی ہے, لیکن فی سبیل اللہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہو فقط اللہ کے لیے ہو رہا ہو, سبیل خدا میں ہو رہا ہو, نہ کہ کسی اور مقصد کے لیے. وعلیکم بالتواصل والتبادل, اور تمہیں جو ہے وصیت کرتے ہیں کہ مل جل کے رہنا, ایک دوسرے سے رابطہ برقرار رکھنا, قطع رحم نہ کرنا, وإیاکم والتدابر والتقاطع. اور یہ جملہ جو تھا جو میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی کہ آخر میں امام فرماتے ہیں لا تترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کبھی ترک نہ کرنا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, عام طور سے لوگوں کے ذہن میں یہ تصور رہتا ہے کہ امر بالمعروف یہ تو مولوی لوگوں کا کام ہے, ملا لوگوں کا کام ہے, حوزے کے لوگ, عالم لوگوں کا کام ہے. نہیں, یہ جو ہے مخصوص نہیں ہے کسی فرد سے, کسی گروہ سے, کسی سے مخصوص نہیں کیا گیا ہے. جس نے, جس کے اندر بھی یہ توفیق پیدا ہو جائے, جو بھی سمجھنے لگے, جس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے, یعنی اس میں یہ بہانے والے کام ہوتے ہیں کہ یہ کام ہمارا نہیں, یہ کام تجھے مولوی لوگ, مولوی لوگ وہ کام نہ کر رہے ہیں پھر کس کا, اگر مولوی لوگ بھی چھوڑ دیں امر بالمعروف کرنا. نہیں, یہ کسی خاص گروہ سے اس کا تعلق نہیں ہے, بلکہ ہر اس فرض سے ہے کہ جو اس مطلب کو سمجھ لیے. شہید مطہری نے ایک مطلب بہت اچھا بیان کیا ہے کہ سادات, یعنی سادات جو جن کی جن کو ایک اہمیت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے اور دیکھا جانا بھی چاہیے, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اچھا مطلب شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے, کہ ایک وجہ یہ ہے کہ سادات خود اس مطلب کی طرف متوجہ رہے ہیں کہ جب معروف جو ہے وہ پامال ہو رہا ہو, منکر پر عمل ہو رہا ہو, دین جو ہے تباہ ہو رہا ہو, تو وہاں وہ اپنی ذمہ داری کو زیادہ محسوس کرے کہ وہ رسول اللہ کا دین ہے, یہ رسول اللہ کے خاندان سے. مثلا کوئی نہ کوئی بہانہ انسان ڈھونڈے گی, کس بہانے سے ہم اپنے آپ کو اس میں شامل کر لیں, نہ یہ کہ ایسے بہانے ڈھونڈے گی کس بہانے سے اپنے آپ کو نکال لیں کہ امر بالمعروف کو ہم سے کیا تعلق ہے, ہم حوزے میں پڑے ہوئے ہیں, کوئی ہم مدرسے میں پڑے ہوئے ہیں, ہمارا کام تو پیسہ کمانا. نہیں, یہ بہانہ ہے اپنے آپ کو نکالنے کا. اس کے برعکس انسان کو کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ ڈھونڈنا چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو اس بہانے میں اس میں داخل کر لیں, امر بالمعروف کرنے والوں میں اور نہی عن المنکر کرنے والوں میں. جو یہ انبیاء کا کام ہے, یہ انبیاء کا مشن ہے, یعنی اپنے آپ کو انبیاء کے مشن میں کسی نہ کسی بہانے سے انسان داخل کرے, نہ کہ ہزار بہانے ڈھونڈے تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو باہر نکالے. پھر معروف یعنی تمام ویلوز, تمام خوبیاں, تمام اچھائیاں جو بھی انسان کی ضرورتیں ہیں, چاہے وہ سماجی زندگی میں ہو, اقتصادی زندگی میں ہو, علمی زندگی میں ہو, اخلاقی زندگی, تمام جگہ پہ معروف ہے. ہر معروف کے انسان کو اصل اخلاقی معروف کتنے زیادہ ہیں. ہمارے علماء نے کتابیں لکھی مثلا اخلاقی موضوعات پر, دو دو جلدیں, تین تین جلدیں, کئی کئی جلدیں کتابیں, ایک ایک, یعنی سب اخلاقی معروف ہے, مارل ویلوز جس کو آپ کہتے ہیں. یعنی کہ امر بالمعروف جب کہا جائے تو فقط چند نماز روزے اور چند باتیں اور اور یہ کہا جائے گا یہ تو کام مولوی سے ہے, اور مولوی بھی یہ سوچ کے خوش ہو جائے گا ہم فلاں جگہ پہ تبلیغ کرنے کے لیے گئے تھے تو اس سال دو لوگوں کو ہم نے نماز پڑھانا سکھا لیا, اتنا کافی ہے. یہ کچھ نہیں ہے. چار لوگوں کو ہم نے اس سال ماہ رمضان میں روزہ رکھوا دیا, اور دس لوگوں کو, چار لوگوں کو ہم نے داڑھی رکھوا دی. یہ داڑھی رکھوا کے سمجھتا ہے کہ ہم نے کیا کر لیا, بہت بڑا کام انجام دے لیا. یعنی معاشرہ تباہ ہو رہا ہو, معاشرہ جہالت کی طرف جا رہا ہو, فقر کی طرف جا رہا ہو, بد اخلاقی کی طرف جا رہا ہو, بد کرداری کی طرف جا رہا ہو, اور ہم کہیں کہ ہم نے دو لوگوں کو نماز پڑھا لی, چار لوگوں کو روزہ رکھوا لیا, چار لوگوں کو داڑھی رکھوا لی, ہو گیا معروف, امر بالمعروف ہو گیا. یہ نہیں امر بالمعروف, یہ امر بالمعروف کا کچھ بھی حصہ نہیں. امر بالمعروف یعنی تمام ضرورتوں کو انسان دیکھے, جہاں جہاں بھی فساد پیدا ہو رہا ہے, جہاں جہاں بھی معاشرے میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں, ان ساری خرابیوں سے انسان جو ہے اس کی اصلاح کرے. جو امام نے فرمایا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف, اصلاح کرنے میں نکلا ہوں. اصلاح کرنے کا طریقہ بھی کیا ہے کہ امر بالمعروف کریں گے. قرآن کی آیت جو میں نے شروع میں پڑھی گی, ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر, ایک امت ایسی ہو, ایک ایسا گروہ ہو ہر جگہ پہ, ہمیشہ ایک ایسا گروہ ہو کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلا رہا ہو. خیر کی طرف بلانے کا طریقہ کیا ہے, وہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. وہی جو امام حسین السلام وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ انما خرجت لطلب الاصلاح, میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں, یعنی خیر کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. وہاں بھی امام نے فرمایا کہ خیر کی طرف لانے کا طریقہ یہ ہے کہ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر. یہاں قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر, یعنی خیر کی طرف لانے کا طریقہ یہی ہے کہ امر بالمعروف یعنی ویلوز کی طرف لایا جائے. وہ بھی ویلوز کی طرف لانے کی, یعنی کہ تقریریں فقط کی جائیں, چوراہے پہ کھڑے ہو کر انسان جو ہے تقریر کرنا شروع کر دے ہم امر بالمعروف کر رہے ہیں. زمانہ دیکھنا پڑے کس ممکن ہے کہ ایک دور ایسا ہو کہ لوگ تقریر سے نہیں سننے والے ہوں, تقریر سے نہ آ رہے ہوں. مثلا آپ کے شہر کی شاید ایسی حالت ہو کہ کوئی تقریر سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, تو ہے کہ کہاں. جیسے مکے کی حالت تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے سن 65 ہجری میں جا کے پہلے خطبہ دیا, تقریر کی. امر بالمعروف کیا کس کے ذریعے سے, تقریر کے ذریعے سے. لیکن دیکھا کہ نہیں, تقریر کا زمانہ اب نہیں ہے. یعنی کوشش ہر اعتبار سے جاری رہی. سن 65 ہجری میں امام نے مکے میں جا کر, منا میں جا کر جو خطبہ دیا, وہ امر بالمعروف کی ایک منزل تھی. خطبہ منا کے نام سے جو بہت ہی معروف خطبہ ہے, اور بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس خطبے کو ہم بھی بار بار دیکھتے رہیں اور جانتے رہیں, کہ امام نے وہاں پر منا میں عام لوگوں کو نہیں بلکہ خاص لوگوں کو جمع کر کے, عمومی تقریر بھی نہیں تھی, عمومی مجلس امام کی نہیں تھی, بلکہ امام نے اپنے ساتھیوں کو, اپنے عزیزوں کو بھیجا کہ پورے منا کے میدان میں جو لوگ یہاں پر موجود ہیں جا کے ان کو, خاص لوگوں کو بلا کے لاؤ. جو پورے عالم اسلام کے علماء تھے, بڑی شخصیتیں تھیں, ان سب کو بلایا گیا. جو 700 یا 900, بھی میرے ذہن میں تھوڑا غالباً 900 لوگ ہیں یا 700 لوگ جو ہے اکٹھا کیے گئے. ان 700 لوگوں میں, یعنی جو کریم لوگ تھے عالم اسلام کے, جو کریم لوگ تھے ان کو جمع کیا گیا, کیونکہ یہ جا کر اپنے معاشرے میں تبدیلی پیدا کریں گے, یہ جا کر جو ہے معاشرے کو اصلاح کرنا چاہیں گے. وہاں پر امام نے وہ خطبہ منا دیا, اور خطبے میں بھی زیادہ تر, چونکہ عام طور سے وہاں پر زیادہ تر علماء لوگ موجود تھے اور خاص لوگ موجود تھے, لہٰذا انہیں کو مخاطب کیا کہ تمہاری حالت جو ہے بنی اسرائیل کے علماء جیسی نہ ہو جائے گی, فقط تم اپنے نئے نئے قانون بنا کر لوگوں کو اسی میں الجھائے رہو, اور لوگوں کو اسی میں جو ہے فریب دیتے رہو, اور تم جو ہے کوئی ذمہ داری ادا نہ کر رہے ہو, ان کو مخاطب کر کے. لیکن 67 ہجری میں امام نے خطبہ دیا, تقریر کی, لیکن دیکھا کہ ابھی یہ زمانہ خطبہ اور تقریر کا نہیں ہو. پھر 67 ہجری میں جب امام حج کرنے کے لیے آئے, یہ ایک سال پہلے کا واقعہ, 67 ہجری جب امام آئے تو پھر حج بھی نہیں کیا, اور حج چھوڑ کے کربلا کی طرف روانہ ہو گئے, کوفہ اور کربلا کی طرف. زمانہ بدل گیا تھا. تو امر بالمعروف کرنے کا فقط یہ طریقہ نہیں کہ انسان ایک پمفلٹ نکال دے, یا ایک جو ہے کوئی گفتگو کر لے, کوئی مجلس قائم کر دے, کوئی, بلکہ زمانے کو اگر دیکھنا پڑے کہ زمانہ ابھی کس کس ذریعے سے, کس طریقے سے لوگوں تک بات پہنچائی جا سکتی ہے, اور کس حد تک پہنچائی جا سکتی ہے. اس میں ہم سب کی بہت کوتاہیاں ہیں, واقعی بہت بڑی کوتاہیاں ہیں, کہ لوگ باطل کے لیے اس قدر کوشش کر رہے ہیں, اس قدر باطل کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا پورا دن رات ایک کر رکھا ہے باطل کو لوگوں تک پہنچانے میں, ذرا بھی نہیں تھکتے. ذرا بھی وہ اپنے آپ کو تھکان کا احساس نہیں کرتے. جہاں بیٹھتے ہیں جہاں اٹھتے ہیں وہ وہی اپنے باطل گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن حق بیان کرنے والے بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں, بہت زیادہ تکلف کرتے ہیں, بہت زیادہ ہے نا. امام فرماتے ہیں کہ اگر ایسی حالت پیدا ہو جائے تو فیولونا, یعنی اگر تم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑ دیا, لا تترک الامر بالمعروف و نہی عن المنکر, اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑ دیا جائے گا, چھوڑنا نہیں, اگر چھوڑ دیا تو فیول علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم, پھر اگر یہ کام نہیں کیا گیا تو تمہارے اوپر شریر لوگ, شر لوگ, برے لوگ تمہارے اوپر حاکم ہو جائیں گے, برے لوگ تمہارے اوپر غالب ہو جائیں گے, اور اس کے بعد اگر تم دعا بھی کرو گے تو تمہاری دعا بھی قبول نہیں ہوگی. یہ امام کی وصیت کا اہم حصہ, یعنی آخری جملہ تقریباً یہی. اس کے بعد امام نے پھر جو دوسری وصیت کرنا شروع کر دی کہ دیکھو میرے بعد یہ نہ کرنا کہ امیر المومنین قتل کیے گئے ہیں پھر خون کا بدلہ لینے لگنا اور یہ کرنا وہ کرنا, ایسا نہیں کرنا, بلکہ میرے قاتل کو صرف ایک ضربت لگانا, اگر میں زندہ رہوں تو میں خود ہی دیکھوں گا, اگر میں زندہ نہ رہوں تو ایک ضربت, یہ دوسرے مسائل شروع ہو گئے. لیکن آخری جملہ امام کا یہ تھا اس وصیت کا, اس اہم جو وصیتیں تھی بات کے لیے وہ یہ تھی کہ آخری جملہ کہ لا تترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, یہ ترک نہ ہونے پائے. اور یہ ترک نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہے انسان حالات کو دیکھتے ہوئے, وقت کو دیکھتے ہوئے, ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے, تمام امر بالمعروف کو نگاہ میں رکھتے ہوئے, پورے دین کو نگاہ میں رکھتے ہوئے انسان اپنے زمانے کے اعتبار سے کوشش کرے, کہ وہ کوشش جو ہے کبھی منا کے میدان میں کوشش ہوگی, لیکن کبھی منا کے میدان کی کوشش جو ہے وہ کافی نہیں سمجھی جائے گی, بلکہ کربلا کے میدان میں کوشش کی جائے گی, جیسا کہ امام نے خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. کیونکہ یہ اگر نہیں ہوگا تو وہ بہت ہی اہم ہے کہ یہ اگر نہیں ہوگا تو ایسے برے لوگ تم پر حاکم ہوں گے کہ پھر تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. جو ابھی بہت آسانی سے انسان دیکھ رہا ہے, محسوس کر رہا ہے کہ ایک زمانے تک امر بالمعروف کو ترک کیا گیا, نہیں المنکر سے منکر سے روکا نہیں گیا, ان دونوں چیزوں کو ترک کیا گیا, نتیجہ یہ ہوا کہ شرار لوگ جو ہے وہ آ کر غالب ہوتے چلے گئے. اب انسان دعا کر رہا ہے, اب انسان کوششیں کر رہا ہے, وہ سب جو ہے ناکام ہوتی ہوئی دکھ رہی ہیں. کیوں اس وجہ کی امر بالمعروف ترک کیا گیا, جیسا کہ امام حسین علیہ السلام کے پہلے بھی یہی ہوا تھا کہ یزید ایسا حاکم کیوں آ کر بن گیا, کیونکہ امر بالمعروف ترک کیا گیا تھا, نہیں المنکر ترک کیا گیا تھا, نتیجے میں یزید جیسا انسان آ کر حاکم بن کے بیٹھ جائے تب لوگ مدینے میں مکے میں آ کر دعائیں بھی کرتے رہے, ان کی دعا قبول ہونے والی نہیں تھی. ہاں ایسے وقت میں پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے امر بالمعروف کیا. امام کا جو امر بالمعروف تھا وہ اتنا زیادہ آگاہ کر دیا, اتنا زیادہ بیدار کر دیا لوگوں کو کہ پھر اس کا اثر ہونا شروع ہوا. خوب, میرے خیال سے بہت زیادہ گفتگو کی گنجائش نہیں ہے, اگر آپ لوگوں کے کچھ سوالوں کے بھی جیسا کہ تھا انشاءاللہ, جو آپ کے سوالات اگر ہیں تو انشاءاللہ چند منٹ کے لیے اس کے. اللہ